نه مسافر ہے
ندی مور آ گیا آرام سے بیٹھو کاشف کاشف یہ سب مشتاق بھائی کے داماد ہیں مشتاق بھائی کے حاجی صاحب عمر بہت ہی خاص بعد میں تعارف کرائیں گے
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم.
دیکھو دیکھتے رہنا ادھر ادھر نظر نہ جھکانا تاکہ دیکھتے رہو اس سے فیض زیادہ ملتا ہے. بزرگوں کا فیض ہے جو کہ بزرگوں کے طریقوں سے ملتا ہے. مقرر کو مت دیکھو, یہ دیکھو کہ اس کا رابطہ پیچھے ہے بھی کہ نہیں. اگر کنویں کا رابطہ دریا سے ملا ہوا ہے, کنویں کا رابطہ اگر دریا سے ملا ہوا ہے تب ٹھیک ہے. نلکے کو دیکھو کہ پائپ لائن سے اس کا رابطہ ہے کہ نہیں ہے, تو فیض آتا رہے گا انشاءاللہ. لہٰذا جب کسی کو کسی سے دین سیکھو تو یہ دیکھو کہ اس کا کنیکشن بزرگوں سے ہے کہ نہیں ہے. لہٰذا جب بزرگوں سے کنیکشن ہوگا تو اولیاء اللہ کا جو سلسلے کا فیض ہے وہ اس نلکوں سے ملتا رہے گا. اور رہی آنکھوں کی بات تو میں کشو, یہ تو میں کشی رندی ہے, میں کشی نہیں. آنکھوں سے تم نے پی نہیں, آنکھوں کی تم نے پی نہیں. کیا نظر نہ مجھ پر ڈالی جائے گی, کیا میری فریاد خالی جائے گی, کیا نظر نہ مجھ پر ڈالی جائے گی, کیا میری فریاد خالی جائے گی, بے سوالی بھی نہ خالی جائے گی, بے سوالی بھی نہ خالی جائے گی, ہر بات آنکھوں سے پالی جائے گی. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. تو میں قرآن مجید کی آیت میں نے پیش کی تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے, فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے دل سے اقرار کر لیا, ان الذین قالوا, دل سے اقرار ہو, زبان تو ہو لیکن دل میں بھی ہو, جیسا زبان سے کہا ویسا دل میں بھی ہو. کیا؟ کہ قالوا ربنا اللہ, کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے, ہمارا رب صرف اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, یعنی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا رب تسلیم کیا کہ اپنی خوشیوں کا بھی خود انتظام نہیں کرتا بلکہ اپنی خوشیوں کو اللہ کے حوالے کر دیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ جو کہ خوشیوں کا خالق ہے, اب دیکھ لو ایک بچہ, یہ ایک بچہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں, میں اپنی خوشیوں کا خود انتظام کروں گا, میں ابا سے مستغنی ہوں, مجھے ابا کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بچہ کہتا ہے کہ ابا میری خوشیاں تیرے حوالے ہیں, تو مجھے میری تربیت کا تو انتظام کر اور میں نے اپنی سب کچھ تیرے حوالے کر دیا. تو بتاؤ باپ کیسا خوش ہوگا؟ تو لہٰذا اس کی خوشی, ایک کی خوشی کا انتظام بچہ خود کر رہا ہے اور ایک کی خوشی کا انتظام باپ کر رہا ہے, تو دونوں کی خوشیوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بس ایسے ہی سوچ لو, ایک تو بندہ اپنی خوشیوں کا خود انتظام کرے کہ ہم جس لڑکی کو چاہیں گے دیکھیں گے, جس عورت کو چاہیں گے نظر ڈالیں گے, اور جو ہمارا دل چاہے گا ہم وہ کریں گے. اس بیل کی طرح, اس سانڈ کی طرح ہے کہ ہم جو ہے اپنے گردن میں رسی قبول نہیں کریں گے. ہم سانڈ ہیں, آزاد ہیں, ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے. جو سانڈ ہوتا ہے نا, وہ بیل جس کی پیٹ پہ کوہان نما نکلا ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے میں آزاد ہوں, لہٰذا وہ ہر کھیت میں منہ ڈالتا ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں گاؤں والے اس کو دیکھتے ہیں لاٹھی لے کے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں, کہتے ہیں مارو سالے کو. وہ کھیت میں منہ تو ڈالتا ہے لیکن پیٹ پر جو ہے وہ ڈنڈے اپنے برسواتا ہے, اور اس کی جو پٹائی ہوتی ہے, لہٰذا چلاتا ہوا بھاگتا ہے. اور ایک وہ بیل ہے جو کہتا ہے مالک تو ہمارا مالک ہے, تو میری ناک میں رسی ڈال, میری گردن میں رسی ڈال, میرے پاؤں میں رسی باندھ, کھوٹے سے باندھ, درخت سے باندھ, یا کہیں بھی تو ہمیں باندھ, ہم تیرے غلام ہیں. تو ہل ہمیں جو ہے وہ ہل چلانے کے لیے جو ہے وہ تو گاڑی میں حل میں جوت اور ہم سے حل چل رہا, ہم اس کے لیے تیار ہیں, ہر غلامی ہر فرما برداری کے لیے تیار ہیں. تب چاہے میرے مرشد نے فرمایا اللہ اللہ, بڑی پیاری بات فرمائی, فرمایا کہ وہ جو سانڈ ہے اپنی خوشیوں کا جب خود انتظام کرتا ہے نتیجہ کیا ہے کہ ڈنڈے کھاتا ہے, جوتے کھاتا ہے, جہاں جاتا ہے وہ چلاتا ہے اور گاؤں والوں کے ڈنڈے کھاتا ہے. لیکن وہ بیل جو مالک کی غلامی کو تسلیم کرتا ہے پھر اس کی چارے کا انتظام مالک خود کرتا ہے. اگر بھوکا ہوتا ہے, بھوکے تو کھانے کا انتظام کرے گا اور اس کے آنے سے پہلے اس کے رہنے کی جگہ کو صفائی ستھرائی کرے گا, پوچھا لگا کر صاف ستھرا کرے گا. اگر بیمار ہوگا ڈاکٹر کا بلائے گا یا ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا, اور اگر سردی ہوگی تو اس کو گرمی پہنچانے کا انتظام کرے گا, گرمی کا موسم آئے گا تو اس کو جو ہے چھاؤں کے اندر لے جا کر باندھے گا. تو ہر اس کی ضرورت کا خود خیال کرتا ہے. فرمایا اسی طرح سے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر لے دل سے اور اللہ کی فرما برداری کر لے اور کہے کہ اللہ تو ہمارا مالک ہے اور جیسا چاہے آپ, ہمارا ہم اپنی خوشیوں کو ہر خوشی کو آپ کے حوالے کرتے ہیں, بس میرے دوستو پھر اس کے دل کو خوشیاں اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے جو خوشیوں کا خالق ہے. اللہ صلی اللہ بکاف نبدا کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. جب اللہ کافی ہے تو ظالم یہ کینیا کی چائے کیوں پیتا ہے؟ لیکن کینیا کی چائے پینا جائز ہے. کافی جب اللہ تعالیٰ کافی ایسی زبردست کافی مل رہی ہے اس کو تو چائے کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ اپنی خوشیوں کا انتظام خود کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کی بھی کافی کیوں نہیں پی لیتا؟ علیہ صلاح بکاف نبدا یہ کافی کا طرز یہ کافی نہیں ہے جو وہ ملتی ہے. مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے, اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمانے کے لیے کافی ہے. بس میرے شیخ مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے کہ جو اپنی خوشیوں کو خالق کے حوالے کر دیتا ہے واللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو وہ خوشیاں عطا فرماتے ہیں کہ مخلوق اس کی دل کی لذتوں کا اور دل کی خوشیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ جو وہ خوشیاں اس کے دل کو عطا ہو رہی ہیں. فلا تعلم نفسم ما اخفی لهم من قرۃ اعین, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جو لذتیں عطا فرماتے ہیں, جو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرماتے ہیں, مخلوق میں کسی کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی. ویسے اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھا پھر اللہ خوشیاں دینے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خوشیاں دینے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میرے دوستوں وہ ذات ہے جو کانٹوں کو پھول بنا دیتی ہے. دنیا والے تو خوشیاں دینے کے لیے پہلے خوشیوں غم کے اسباب کو دور کریں گے اور خوشیوں کے اسباب کو لائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو عین غم کی ذات کو خوشی بنا دیتی ہے. ایسی ذات ہے. دیکھو ہے تو عجیب سی مثال لیکن سمجھنے کے لیے بہت عجیب ہے کہ اللہ غم کو کیسے خوشی بناتا ہے. ایک نامرد تو وہ کھیتوں میں پیشاب کرنے پہلے جاتے تھے. لوگ پہلے اسی طرح سیراب کرتے تھے, وہ نہر کے پانی کے محتاج نہیں ہوتے تھے. کہتے تھے کوئی بات نہیں, ہم خود ہی سیراب کر دیں گے. لہٰذا وہ کھیت میں پیشاب کرنے کے لیے گیا تو انسان جب بے فکر کبھی کبھی ہوتا ہے نا تو وہ بھی بے فکر بیٹھا ہوں کر رہا تھا تو اچانک سانپ نکلا اور سانپ نے سانپ کو کاٹ لیا. اور جب سانپ ڈس کر بھاگا تو وہ تو اتنا زور سے چلایا, ہائے میں مر گیا. سانپ, وہ ایک مثل مشہور ہے, سانپ سے سانپ لڑا زہر کس کو چڑھا. ایک مثل ہے, سانپ سے سانپ لڑا زہر کس کو چڑھا. لیکن اب زہر کس کو چڑھا دیکھو. میرے مرشد نے واقعہ سنایا, فرمایا کہ وہ جو نامرد تھا نتیجہ کیا ہوا, اب وہ تو چلا کر بھاگا اور اتنی زور سے چلا کر اور اتنا گھبراہٹ میں بھاگا کہ استنجا کرنا بھی بھول گیا, ویسے ہی بھاگا. اب اس کے بعد سنجے پہ ایک اور بات یاد آ گئی بھائی. ایک دفعہ ایک مولوی صاحب نے تقریر کی کہ بھائی تم توکل کرو, اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ تم کو سب کچھ عطا فرمائیں گے. تو اور ایک کے تو نیکی اگر تم کرو گے تو ایک کے 10 ملیں گے. تو ایک کنجوس وہاں بیٹھا سن رہا تھا. اب کنجوس نے سوچا کہ یار میرے پاس 10 اشرفیاں ہیں, تو اگر میں یہ 10 اشرفیاں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں تو یہ 100 ہو جائیں گے. بنیا تھا نا وہ حساب, کمپیوٹر لگا کر کیلکولیٹر سے حساب کیا کہ 10 ضرب 10 100 ہو جائیں گی. اس نے کہا چلو یار 100 اشرفیاں ہو جائیں گی. اب وہ اس نے کیا کیا, 10 اشرفیاں وہ ایک دینی کام میں لگا دی. اب بیٹھا انتظار کر رہا ہے 100 اشرفیاں. ایک دن گزرا, اشرفیاں آنے کا نام نہیں. دو دن گزرے, اس نے کہا رہے مر گئے مولوی کے چکر میں, مولوی نے تو ہمیں مار ڈالا, 10 بھی گئی ہاتھ سے. دو دن گزر گئے, تیسرا دن غم کے مارے. اس کو قاعدہ یہ ہے کہ جب اگر زیادہ پریشانی اور غم ہونا تو انسان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. پہلے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں پھر اس کے بعد دست شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کے ساتھ یہ ہوا, کہ غم کی وجہ سے اس کے پیٹ میں مرور اٹھنے لگے اور دست شروع ہو گئے اس کو. اب دیہاتوں کا زمانہ, جنگل میں بھاگتا اور ایسے دست ہوئے کہ ابھی بےچارا جاتا اور لوٹا لگ کر رکھتا, ابھی کھانسی لیتا, مولوی کو کوسنے دیتا کہ ظالم نے مجھ کو مروا دیا, کہ ایک کے دست ملیں گے, یہاں تو میری دست اشرہ پھیر بھی گئی. تو پھر دوبارہ لوٹا لے کر بھاگتا. اب انسان کی عادت ہے, چونکہ جب بڑا استنجا کر رہا ہو تو کھینچے فارغ ٹائم بہت ملتا ہے. تو انگریزوں نے تو اپنے اس وقت کو بھی قیمتی بنایا, لہٰذا وہ چیئرمین کی طرح کرسی پہ بیٹھتے ہیں, اس وقت میں بھی وہ کیلا ویلا کھا لیتے ہیں اور اخبار اسی وقت پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں اور وقت تو فرصت نہیں ملے گی, چلو اسی وقت کو کام آرامت کر لیں. لیکن مسلمان کبھی وہ نلکے سے کھیلتا ہے, کبھی کچھ کھیل کھیل کھیلتا رہتا ہے. تو لہٰذا وہ بھی فکر اور غم کے مارے اپنی دیہاتی جو ہے نا, میرے مرشد نے واقعہ سنایا کہ وہ دیہاتی جو ہے وہ اپنے سامنے زمین کھود رہا تھا. اب جب دس پندرہ مرتبہ اس کو دست ہوئے, یعنی ایسے دست تھے کہ دست بدست جنگ کا عالم, دست بدست جنگ کا عالم, کیا غضب کا جمال جمال گوٹا تھا. یہ میرے شیخ کا شعر ہے کہ دست بدست جنگ کا عالم, کیا غضب کا جمال گوٹا تھا. اب اس کے بعد جب کھوتا رہا تو پندرہواں دست آیا تو وہ بہت ہی پریشان تھی, مولوی نے مجھے پھنسوا دیا, یہ دست اشرفیہ بھی گئی 100 ملی نہیں. اب وہ کھدائی کر رہا تھا, کھدائی کرتے کرتے اب پریشانی کے عالم میں اچانک کوئی سخت چیز ٹکرائی. تو اس نے کہا یار دیکھو پتہ نہیں کیا, زور لگانا شروع کیا. جب زور لگانا شروع کیا تو دیکھا کہ اس میں سے ایک اشرفی نکلی خوش, اور اس نے کہا ایک اشرفی, تو اس نے اور کھدائی شروع کر دی. اب کرتے کرتے جب دیکھا تو پوری اس کو ایک تھیلی ملی. اب وہیں بیٹھے بیٹھے جو اس نے گنا تو پوری 100 اشرفیاں تھی. اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے مارے میں سے کھڑا ہو گیا, استنجا نہیں کیا, سلوار پیسے پہنی اور چل پڑا. اسی میں یاد آیا مجھے. اب وہ سیدھا جب 100 اشرفیاں لے کر خوشی کے مارے سیدھا مولوی صاحب کے پاس گیا. اب دروازہ کھٹکھٹایا, رات ہو گئی تھی, مولوی صاحب کو باہر نکلے بےچارے سو رہے تھے. پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, خیریت کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا مولوی صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے تقریر کی تھی کہ ایک کار پر 10 نیکیاں ملتی ہے اور ایک روپیہ خرچ کرنے پر 10 روپیہ ملتا ہے, تو واقعی آپ کی تقریر بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہوتا ہے, لیکن ایک بات آپ بتانا بھول گئے تھے. کہیں وہ کیا بات؟ کہا یہ ضرور بتا دیا کریں کہ مروڑے بڑے غضب کے لگتے ہیں, کہ پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے, دست بھی آتے ہیں, اس کے بعد ایک پر 10 ملتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے غم کو خوشی بناتی ہے. تو جب سانپ لڑا سانپ سے اس آدمی کا, تو اب نتیجے کا وہ چلا کر بھاگا. تو لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ ہوا کہ سانپ کے لڑنے سے اس میں بھی زہر ہوتا نا, تو اس کے جو مردہ کو اس نے زندہ کر دیا, مردہ کو تو خوشی ہو گیا. پہلے تو کہہ رہا تھا مر گیا, پھر بعد میں جب اس نے عجیب دیکھا, اس نے کہا واہ یار یہ تو عجیب ہے, کیونکہ حکماں نے لکھا ہے, اور حکیموں نے عمل نہ کرنا بھائی, یہ بتا دیا حکیموں نے لکھا ہے کہ بعض سانپ کے زہر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس میں چاول کو بھگو دو 40 دن کے لیے اور ایک دانہ کھا لو تو جو ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. لیکن بھائی عمل نہ کرنا, کہ پتا چلا میں بتا دیا کہ مجھ کو نہ بھگوا دینا, پھر زندگی کے لیے اور دوسرے طریقے بھی ہیں. لیکن تو میں بتا رہا تھا کہ اسی طرح سے اللہ کی ذات میرے دوستو وہ ہے کہ جو غم کو خوشی بنا دیتی ہے. اب بتائیے سانپ نے کاٹا اس کے لیے کیسا غم تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو خوشی کا ذریعہ بنا دیا. یہ ہے میرے دوستو, اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کی خوشیوں کو بھی غم بنا دیتا ہے. وہ اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے, پھول اس کے لیے کانٹے معلوم ہوتے ہیں, ایئر کنڈیشن اس کو چپتا ہوا محسوس ہوتا ہے, گاڑی اس کے لیے عذاب جان بن جاتی ہے, موبائل اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے, بیوی بچے اس کے لیے فرنٹ ہو جاتے ہیں میرے دوستو, جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. لہٰذا کیا ہے رب اللہ, پھر کیا ثم استقاموا, اور اس پر ڈٹا رہا جما رہا, تب کیا ہوتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں جو اس کو تسلی دیتے ہیں, کیا کہ لا تخافوا, کوئی اندیشہ مت کرو اور کوئی غم نہ کرو, اور تم کو وہ بشارت دی جاتی ہے اس جنت کے لیے, اس جنت کی کہ جس اللہ کو تم نے اپنا رب تسلیم کیا, بس اس اللہ نے جو تمہارے لیے جنت تیار کی ہے, وہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے. اب میرے شیخ نے فرمایا کہ فرشتے تین طریقے سے نازل ہوتے ہیں. نمبر ایک, دو طریقے تو دنیا میں زندگی میں, اور ایک طریقہ عین حالت موت میں. نمبر ایک طریقہ کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالی الہام عزائم رشد, یہ الفاظ ہیں بیان القرآن کے, کیا الہام عزائم رشد, یعنی نیکی کی باتیں اللہ تعالی اس کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے. کسی کو کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں نا مولوی صاحب دعا کرو اللہ توفیق دے دے, ہے نا, تو دعا یہی اسی کا نام توفیق ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید توفیق کسی فرشتے کا نام ہے کہ ہم جو ہے وہ فلم دیکھ رہے ہوں گے فرشتہ اٹھا کر ہمیں مسجد میں لے آئے گا. توفیق سمجھ, توفیق یہی ہے کہ نیکی کی بات اس کے دل میں آ جائے, یا کسی اللہ والے سے اس کی ملاقات ہو گئی, اللہ والوں کے غلاموں سے اس کی ملاقات ہو گئی, اس نے کہا صاحب چلو اتوار کے دن بیان ہوتا ہے, ان کے اللہ والوں کے غلاموں کا بیان ہوتا ہے, کوئی دین کی بات سن لو, یہ فلاں جگہ ایک اللہ والا رہتا ہے, آؤ چلو اس سے ملاقات کریں. بس اس کے دل میں آیا, اس نے کہا چلو اچھا یار ہم بھی ذرا دیکھیں مولوی کیا تماشا کرتے ہیں, بس تماشا دیکھنے کے لیے آیا اور خود تماشا بن گیا. چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا, چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے ناآشنا تھا, اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے آشنائے درد محبت ہو گیا, وہ اللہ کی محبت کے درد کا سے واقف اور باخبر بن گیا. وہ جو کہتا تھا ارے صاحب اللہ کی محبت یہ ایسی پتہ نہیں صوفیہ کیا کرتے, اچھلتے کودتے پھانکتے پتہ نہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, بس وہی جو ناآشنائے درد تھا وہ آشنائے درد محبت ہو گیا, ناشنا آشنا ہو گیا. یہ ہے الہام ادائم عرش کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں باتیں ڈالتے رہتے, نمبر ایک. اور نمبر دو یہ, اگر اس پر کوئی غم اور کوئی مصیبت آ جائے, اگر اس پر کوئی غم کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے تتنزل علیہ ملائکہ اس کے ذریعے سے اس کے دل پر سکون نازل فرماتے رہتے ہیں, جس سے اس کو مصیبتیں اس کے چاروں طرف ہوتی ہیں لیکن دل کے اندر اس کے غم نہیں ہوتا. کیسے؟ اس کو میرے شیخ نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا. فرمایا کہ سوئزر لینڈ والا گھڑی بناتا ہے, کہتا ہے 1000 میٹر کی گہرائی کے اندر 10 سال گھڑی رکھو پانی اندر نہیں جائے گا. میرے شیخ نے فرمایا ایک سوئزر لینڈ گھڑی بنانے والا کہتا ہے کہ تم 10 سال اس میں پانی نہیں جائے گا, 1000 میٹر کے نیچے اندر رکھو. فرمایا کہ سوئزر لینڈ واٹر پروف گھڑی بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے دل کو غم پروف کیوں نہیں بنا سکتا؟ حضرت نے اس کو شعر میں تعبیر فرمایا, صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال, صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال, جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. یعنی میرے دل ایسے اللہ مصیبت و غموں میں ایسے مسکراتا ہے جیسے پھول, تبسم مانے مسکراہٹ, جیسے کانٹا, کانٹوں کے درمیان ہے گلاب کا پودا باہر لگا ہے, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف کانٹے ہیں لیکن انہی کانٹوں کے درمیان میں سے غنچہ یعنی کلی کھلتی ہے اور گلاب کا پھول کھلتا ہے, اور اس کانٹے کی ایسی قیمت ہوتی ہے کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ اگر تم کانٹے ہو تو کسی اللہ والے پھول کے دامن میں اپنا سر چھپا لو تو جہاں پھول جائے گے کانٹا بھی وہیں جائے گا. اور جو پھول خریدتا ہے کانٹے کو نکالتا نہیں ہے بلکہ کانٹے کو لینا پڑتا ہے, پتا چلا وہ کانٹے کی زینت بن جاتا ہے. دادا فرمایا ایسے ہی اگر تم گناہوں کی جیسے کانٹے ہو کسی اللہ والے پھول کے دامن میں اپنا سر چھپا دو تو تم چمن سے نکالے نہیں جاؤ گے, اور جو کانٹا پھولوں سے گریزا دور رہتا ہے وہی باغبان آتا ہے ایک چھری اس کی گردن کو اٹھا کر مارتا ہے اور لے جا کر اس کو ٹھوکر مار کر باہر پھینک دیتا ہے, اور جو کانٹے پھولوں کے دامن میں سر چھپائے رہتے ہیں باغبان اس کو کبھی نہیں نکالتا. دادا دیکھ لو, بلکہ اگر گلاب والے کو کہوں کہتے کہتے صاحب کہو تو میں کانٹے نکال دوں, کہتے ارے ظالم یہ تو اس کی خوبصورتی ہے, جاؤ جا کر خریدو گلاب کا پھول, گلدستہ لو, اس کے ساتھ کانٹے ضرور ملیں گے آپ کو. یہ وہ کانٹے ہیں جس جنہوں نے پھولوں کے دامن میں سب چھپا لیا. بس ایسے ہی جو لوگ اللہ کے پھول جو کہ اللہ کی خوشبو لیے ہوئے ہیں پھول ان کے دامن میں سب چھپا لے, چاہے کیسے ہی گناہ گار ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس دنیا کے چمن سے باغبان یعنی اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے نہیں, اپنے اولیاء کے صدقے میں اس پر بھی اپنا فضل اور رحمت فرما دیں گے. تو دو باتیں ہوگی نا, کہ غم میں بھی غم پروف دل ہوگا, غم پروف دل ہوگا, صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے, وہ غموں میں مسکراتے ہیں. عجیب جامع الازداد ہے تیرے عاشق, عجیب جامع الازداد ہے تیرے عاشق, خوشی میں روتے ہیں غم میں مسکراتے. یعنی جب خوشی میں کیسے رونا, صاحب خوشی میں رونا اور غم میں مسکرانا. تو بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نہیں حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ اے عبید بن کعب میں تم کو سورہ بینہ سنا, سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والی سورت, یہ اما پارے میں جو ہے یہ تم کو سناؤں. اب دیکھیے عاشق کو دیکھیے, انہوں نے پوچھا اللہ سمانی, کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا تھا, اللہ نے کیا میرا نام لیا تھا, ایک بندے کا نام یعنی خالق. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سما کا اللہ نے تیرا نام لیا تھا. بس میرے شیخ نے جب یہ حدیث شریف سنائی فرمائے کہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فضرفت آئینہ ہوں رونے لگے کہ مجھ جیسا بندہ اور کہاں ہم مخلوق اور کہاں خالق. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یاد فرمائے اور اپنے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو حکم فرمائے کہ جاؤ اپنے امتی کو سورہ بینہ سناؤ. خوشی کے مارے رونے لگے. تو صاحب دیکھو خوشی میں روتا ہے نا. بس عجیب جامع الازاد ہے تیرے عاشق, خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں. اور غم میں کیسے مسکراتے ہیں, پریشانی ہے, بیوی بیمار, ماں بیمار, بچے بیمار, خود بیمار, پر قرضہ ہے, کوئی مصیبت ہے, پوچھو جناب کا کیا حال ہے. الحمدللہ کیا تکلیف تو ہے لیکن اللہ کا شکر ہے بھائی, دل میں اطمینان ہے, دل میں چین ہے, دل میں سکون ہے. یہ کیا ہے میرے دوستو, یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عطا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, کہ غموں کے باوجود اس کے دل میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے. کبھی کسی اللہ والے نے, واللہ میرے شیخ نے قسم کھا کر فرمایا کہ کسی اللہ والے نے جب سے کائنات بنی ہے یا اس کے سچے غلام نے آج تک خودکشی نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ غم اگر آتے ہیں تو اس کے دل پر نہیں ہوتے, دل میں اطمینان ہوتا ہے. اس کے برعکس جو اللہ کا نافرمان ہو, اللہ تعالیٰ سے دور ہو, غم جب مصیبت آتی ہے تو فوراً جا کر گولیاں کھا کر یا اپنی جو ہے وہ گنپٹی پر پستول رکھ کر گولی مار کے اپنے کو جان سے ہلاک کر دیتا ہے. کیوں؟ وہ غم کو سہار نہیں سکتا. میرے شیخ نے سنایا ہندوستان کے اندر ایک ہندو نے کانپور کے اندر ایک مسلمان نے باغ بنایا. سیٹ تھا, اس کا نام رکھا جواہر پارک. جواہر لال نہرو تھا نا, تو اس کے نام پر اس نے جواہر پارک رکھا. تو فرماتے ہیں میرے شیخ حضرت بادشاہ عبد الغنی صاحب پورٹو رحمۃ اللہ علیہ اور ہم ٹہلنے کے لیے جا رہے تھے, ٹہل رہے تھے اس باغ میں. باغ کا مالک آ گیا تو حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, رہے ظالم تو مسلمان ہو کر کیوں ہندو کے نام پر تو نے پارک کا نام رکھا؟ اس نے کہا حضرت اصل میں نے اس لیے رکھا تاکہ ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کہے کہ ہمارے اس کے نام پر رکھا, چلو اس کا ٹیکس معاف کر دو. افسوس ہے ظالم کو کہ عارضی چیز لے رہے اور فانی ہمیشہ کی فانی چیزوں کی وجہ سے غیر فانی زندگی کو چھوڑا. نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ دن کے بعد میرے شیخ فرماتے ہیں پتا چلا کہ اس نے اپنی کنپٹی پر بندوق رکھ کر اپنے کو گولی مار دی اور ایک خط لکھا کہ اس کی کوئی تحقیقات نہیں کی جائے, میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جو ہے اس کو گولی مار رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ حکومت ہندوستان نے مجھ پر اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیا کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکا. افسوس, جن کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا, رہے تھے جن کے لیے وضو کرتے, وہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے تھے وضو کرتے, ہماری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے. جن پر مر رہے تھے انہی ظالموں نے ایسا کام کیا. اگر اللہ کو چھوڑا نا اس لیے کس پر مرا؟ اگر ظالم اللہ میرے شیخ نے فرمایا ظالم کیا تھا, اگر ٹیکس ادا کر دیتا لیکن اللہ کو خوش کرتا اور اللہ والوں کی فرما برداری میں رہتا تو کبھی بھی اس پر یہ مصیبت نہ آتی. دنیا ہی تھی نا دے دیتا, دنیا تھی دے دیتا, لیکن زندگی جو اللہ کی فرما برداری کے لیے ملتی ہے وہ زندگی سے تو جان اور جان سے تو نہ ہاتھ دھوتا. ٹیکس دے دیتا, منہ پر مار دیتا, سمجھتا یہی کہ ہمارا صدقہ نکل رہا ہے, جان کا صدقہ. لیکن ظالم نے صرف چند روپوں کی خاطر سے اپنی زندگی کو خراب اور ویران کر دی. اور تیسری دفعہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جب اس کے موت کا وقت آتا ہے. جب موت کا وقت آتا ہے اب فرشتے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت سے کفن لے کے آتے ہیں اس کی خوشبو عجیب ہوتی ہے اور فرشتے جو ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اب بس جب بندہ ان کو مرنے کے وقت میں, ایسا ایک وقت آتا ہے مرنے سے پہلے اور زندگی کے بعد ایک وقت ہوتا ہے کہ جس وقت توبہ قبول نہیں ہے وہ وقت بھی ایک ہوتا ہے نا, مالم یو غرغرا آتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں زندہ ہے لیکن اب وہ سیٹ صاحب کے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی رکھو, وہ نوٹ کی گڈی کو جو ہے گن نہیں سکتے. ان کی ناک میں خوشبو لگاؤ اب خوشبو سونگھ نہیں سکتے. بیوی کہے مجھ کو دیکھو اب دیکھ نہیں سکتے. زبان سے جو ہے کہے ان کی شامی کباب رکھے کہ جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت ایسی جیسے شباب کی لذت. تو ایسی وہ کباب زبان پر رکھا اب ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا. کانوں سے جو ہے وہ منشی خبر دے رہا ہے جناب مبارک ہو آپ کو 10 لاکھ روپے کا پروفٹ ہوا ہے. اب جو ہے جناب سیٹ صاحب سنتے نہیں ہے. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے, اسی وقت میں فرشتے آتے ہیں اور وہ جنت سے فرما بردار کے لیے جنت سے کفن لے کر آتے ہیں جس کی خوشبو سے اور فرشتوں کو دیکھ کر وہ مست ہو جاتا ہے اور اس کو جو مرنے کا ڈر اور وہ جو ہوتا ہے غصہ اس کو کہتا ہے، ارے یار ہمارے مولا نے ہمارے لیے بھیجا ہے، ہمارا انتظام کیا ہے، بس وہ خوشی خوشی اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں عمل کرتے ہوئے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، ہم تمہارے دنیا میں بھی ولی ہیں، تمہارا سہارا دنیا میں بھی ہے، و فی الاخرہ اور آخرت میں بھی سہارا ہے. تم اپنے کو بے سہارا مت سمجھنا، تم اپنے کو بے سہارا مت سمجھنا، ہاں کافر تو بے سہارا ہے. وہ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، ایمان والوں کا مولا تو اللہ ہے، ان کا سہارا تو اللہ ہے. ورنہ الکافرین لا مولا لہم، ہاں مسلمان چاہے اس کا باپ کا انتقال ہو جائے لیکن وہ یتیم تو ہے میرے دوستوں، لیکن بے سہارا نہیں ہے، وہ یتیم نہیں ہے کیونکہ اللہ اس کا سہارا ہے. ہاں کافر ہے، چاہے اس کے پاس سب نعمتیں ہو لیکن پھر بھی وہ بے سہارا ہے، وہ یتیم ہے. فرما بردار کہاں سے یتیم ہے؟ اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا رب المشرق والمغرب، ہم جو ہے مشرق اور مغرب کے رب ہیں. کیا مطلب؟ مشرق سے سورج شروع ہوتا ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ کیوں؟ کہ مشرق سے سورج شروع ہوا یعنی دن نکل آیا، تو جو دن کو پیدا کر سکتا ہے کیا وہ دن کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا؟ اور مغرب فرمایا، فرمایا جس نے رات کو پیدا فرمایا کیا وہ رات کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا؟ اس لیے سکھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد میں داخل ہو پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دیجئے. کون سی رحمت ہے یہ؟ میرے مرشد نے فرمایا وہی رحمت ہے جس کو معراج پر اللہ تعالی نے فرمایا السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ، اللہ کی آپ پر رحمت ہو اے نبی، سلامتی ہو. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا تھا؟ التحیات للہ و الصلوات، کہ ہماری تمام قولی عبادتیں اللہ سب تیرے لیے خاص ہیں، اور وقت یہ بات، اور میری تمام بدنی عبادتیں سب تیرے لیے خاص ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، اب تم بدنی عبادت کے لیے مسجد میں آ رہے ہو نا، تب کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نماز مومن کی معراج ہے. لہذا سکھا دیا کہ اللہ میں بدن کی عبادت کے لیے حاضر ہو گیا، لہذا مجھ پر اپنی وہ رحمت کے دروازے کھول دیجیے کہ جو آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائی تھی، ان کے امتی کو بھی عطا فرما دیجیے. لہذا میں شیخ نے فرمایا پھر جو واپس نکلتا ہے سکھاتے ہیں اللہم انی اسألوک من فضلک، اب باہر نکلے کہ اللہ اب ہمیں رزق عطا کر، اب رزق کا سوال کرتے ہیں. فضل کا ترجمہ، جملہ مفسرین نے فضل کا ترجمہ رزق پہ فرمایا، کیا مطلب؟ کہ اللہ روحانی تو بوٹی، اور روحانی بوٹی کھا لی، روحانی نماز پڑھ لی، روحانی رزق مل گیا، اللہ تعالیٰ اب آپ نے ہمیں پیٹ عطا فرمایا ہے، دانت عطا فرمایا ہے، پیٹ عطا فرمایا ہے، جسم عطا فرمایا ہے، لہذا اب ہمیں روٹی بھی دیجیے، بوٹی بھی دیجیے، اور لنگوٹی بھی دیجیے. یہ میرے شیخ کے الفاظ ہیں، وہ الفاظ کا مزہ لیتا ہوں میں، کیونکہ شیخ نورانی ذرا آگاہ کنت، اللہ والے جو نورانی ہیں یہ اللہ کے راستے سے خبر ہیں. نور را با لفظ ہا ہمراہ کنت، ان کے تمام الفاظ کے اندر بھی نور شامل ہوتا ہے، جو زبان سے لفظ نکلتا ہے وہ بھی نورانی ہوتا ہے. اس لیے کیا فرمایا کہ اب باہر نکل رہے ہیں، اللہ میاں اب انڈا ڈبل روٹی چاہیے، انڈا بھی دیجئے، ڈبل روٹی بھی دیجئے، اور بوٹی بھی دیجئے، اور لنگوٹی بھی دیجئے. اور جب بوٹی کھائے اور لنگوٹی پہن لی تو اللہ میاں بوٹی بھی دے دیجئے. بوٹی مانے پنجابی میں بیوی کو بولتے، نوکر بوٹی تھا. تو لہٰذا اب وہ بھی عطا کر دیجئے ہم کو، کیونکہ آپ دینے والے، آپ ہی ہم کو عطا فرما دیجئے. یار اب رسک دے دیجیے، روحانی ہم نے رسک کھا لیا، اب اللہ میاں جسمانی بھی رسک تو دیجیے ہم کو، کیا وہ ہم آپ کے محتاج ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو آج دنیا کے اندر، آخرت کے اندر اس کے ولی اور دوست ہے. پھر آگے کیا فرمایا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جس چیز کا تمہارا دل چاہے گا وہ بھی دیں گے، اور جو تم مانگو گے وہ بھی دیں گے. اب دیکھو اس کا دل چاہنا اور مانگنے میں کیا فرق ہے، دل چاہنا اور مانگنے میں کیا فرق ہے. اب دیکھو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ عجیب ترجمہ فرمایا اس کا، قاضی صاحب حضرت تھانوی نے عجیب، کہ دل چاہنا اور مانگنا یہ کیا فرق ہے؟ فرمایا اضطرارن، جو تم اضطرارن اختیارن، اضطرارن اور اختیارن، یعنی ایک ہے بے اختیار اور اختیار. جیسے بندہ اب جنت میں بیٹھوں گے اور باتیں کروں گے، ارے یار کیا کہیں، پنجاب کے تو موسمی آم، جو چونسا آم ہے اس کی تو کیا بات ہوتی ہے یار، ہم کھاتے تھے تو سن کا ہائے چونسا آم، اضطرارن ایک دم سے نکلا، بس چونسا آم اس کے سامنے آ گیا. اور پھر کہتے تھے یار کیا بتائیں یار، اور کہتے تھے کہ اللہ میاں تو دنیا میں فلاں نعمت تھی یار، اللہ میاں وہاں تو ہم مٹن کڑھائی بڑے شوق سے کھاتے تھے، اللہ میاں مٹن کڑھائی کھلا دینا، تو جی مٹن کڑھائی تیار ہو کے آ گئی. تو یار استرارم نکلا، یعنی دل سے اس کے ہوا کہ یار یہ بھی چیز، بس فوراً وہ آ گئی اور کہا اللہ میاں ہمیں وہ بٹیر بھی کھلا دیجیے، اور ہمیں تیتر بھی کھلائیے اور جو جو چیزیں ارے یار بس اللہ تعالیٰ جو جنتوں میں نعمت عطا فرمائیں گے واللہ وہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر کہ وہ آنکھوں نے نہ دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ دل پر کبھی اس کا خیال گزرے گا کیا اس کو ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتوں کا انتظام فرمایا ہمارے لیے. پھر آگے کیا فرمایا نزلم من غفور الرحیم کہ جنت میں تم کیسے رہو گے, جنت میں تم کیسے رہو گے, نزل ہوگا. نزل کیا معنی, مہمانی کے ہیں, یعنی تم جنت میں بطور مہمان کے رہو گے. میرے شیخ نے فرمایا کہ بطور مہمان کیوں فرمایا, بات یہ کہ زندگی میں کبھی کچھ گڑبڑ کرتا نا, کبھی کسی عورت کو دیکھ لیا, کبھی دل میں گندے خیالات پکا دیے, کبھی صورت اللہ کی نافرمانی کی رکھ لی, پھر بعد میں توبہ تائب کر کے ہو گیا, کبھی فلم کے مزے لے لیے, کبھی جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں حسینوں کے ساتھ ٹی وی کی سیریں کیا کرتا تھا, موٹر سائیکل میں بٹھا کے گھوما تھا, تو وہ پھر اس کو ہوتا تھا ارے یار اللہ میاں جنت دے رہے ہیں, شرمندگی ہوتی یار ہم نے ایسا کیا. نہیں, تم شرمندہ مت ہو, تم ہمارا مہمان ہو, ہمارے مہمان ہو, شرمندگی سے مت رہو. جیسے میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, ایک خان صاحب کے یہاں ایک مہمان آیا, اب وہ خان صاحب چاہتے تھے خوب کھائے, کہتے تھا کاؤ کاؤ تم کو شرم نہیں آتی, کاؤ کاؤ یعنی کیا مطلب, شرماؤ مت تم ہمارا مہمان ہے, یعنی شرما شرم مت کرو, کاؤ کاؤ تم کو شرم نہیں آتی, مطلب شرم مت کرو خوب کھاؤ. تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا میرے دوستو, کرم دیکھیے اللہ کا کہ بطور مہمان کے رہنا. کیوں؟ کیونکہ مہمان کی عزت میزبان کی عزت ہوتی ہے, مہمان کی عزت میزبان کی عزت ہوتی ہے. لہذا تم وہاں ذلیل لے کے جنت میں تم نہیں رہو گے بلکہ بطور مہمان کے رہو گے کہ تمہارا اکرام ہوگا اور تمہاری عزت ہماری عزت ہے, سمجھو. اور پھر آگے فرما دیا, پھر آگے اور تسلی کے لیے فرما دیا غفور الرحیم کہ تو ہم غفور ہیں یعنی بہت بخشنے والے ہیں, اس میں مبالغے کا صیغہ ہے. اور بخش کیوں دیتے ہیں, شان رحمت کی وجہ سے کہ ہم ہمارے اندر شان رحمت ہے اس لیے ہم تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیتے ہیں. لہٰذا اپنے تمہارے گناہ سب بخش دیے گئے, ہم نے اپنی شان رحمت سے سب کو بخش دیا, سب معاف کر دیا, اب تم بس ہماری مہمانی کے مزے لوٹو, مہمان بن کے رہو اور ذلیل نہیں بلکہ اکرام سے رہو, تمہاری مہمانی اکرام سے ہوگی. یہ نہیں کہ تمہیں تھوڑے دن آئے چلو باہر نکلو جنت سے باہر نکال دیا, کہ کچھ دن وزیر اعظم بنے اس کے بعد جیل میں ڈال دیا اور پھر ملک سے باہر بھیج دیا, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ تم جنت میں ایک دفعہ چلے جاؤ گے خالدین فیہا, پھر تمہیں کوئی نہیں نکال سکے گا اور تمہیں کوئی تانا بھی نہیں دے گا, ابے بڑے وہاں گل چھلے اڑایا کرتا تھا اور ڈبو کھیلا کرتا تھا اور جو ہے وہ یہ بدماشی کرتا تھا, کوئی نہیں دے گا. کیوں؟ مہمان ہے, مہمان کی عزت میزبان کی عزت ہوتی ہے, کسی کا خیال بھی نہیں آئے گا کہ وہ کسی کو ذلیل کر سکے, کچھ کہہ بھی سکے اس کو, ایسا اللہ تعالیٰ سب کے ذہنوں سے بھلا دیں گے. یہ ہے. اب ایک چیز ہے اس میں, ایک چیز ہے اس کو میں یہ بیان کیا کرتا ہوں تو اس چیز کو آخر میں پیش کرتا ہوں. وہ کیا ہے اصل جو چیز, وہ ہے ثم استقاموا, کہ جب رب کا اقرار کیا پھر کیا, ثم استقاموا تو اس پر ڈٹا رہا جما رہا. اب استقامت کیا چیز ہے, پہلے میں اپنے شیخ کی بات بتاتا ہوں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف پیش کروں گا, جو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو استقامت کی تعریف کی. میرے شیخ نے فرمایا استقامت کیا مانا, یعنی دین پر جمے رہنا ڈٹے رہنا. کیا مطلب, کیا مطلب, یہ استقامت ایسی ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے سامنے کوئی خوش قامت آئے اور تمہاری استقامت جو ہے وہ ڈولنے لگے, کہ کوئی نامحرم رشتے دار سامنے آ گئے ہاں ہاں جی یہ کیا حال ہے آپ کے, ٹھیک ہے, بس مسکراہٹ ایسی آتی ہے کہ بانچیں یہاں سے یہاں تک کھل جاتی ہیں. ویسے تو اور تسبیح بھی جیب میں چلی جاتی ہے جناب, ٹوپی بھی سیٹ کر لیتے ہیں, مونچھوں سے پسینہ صاف کر لیتے ہیں, داڑھی سیٹنگ ہوئی, چشمہ اتار کے شیشہ بھی صاف کر لیا, نہ ہم آئے نہ تم آئے کہیں سے پسینہ پہنچی اپنی جبی سے. یہ کیا ہے, یہ اس کا مطلب, اس کو استقامت فرمایا کہ استقامت مسجد میں مت دیکھو, مسجد میں تو سبھی ولی اللہ جو ہے کہ خوب سجدے میں گرے ہوئے آنسو بہا رہے رو رہے ہیں. فرمایا اگر کسی کی استقامت کا امتحان لینا ہے تو اس وقت دیکھو جب کوئی خوش قامت سامنے آئے, جب کوئی لڑکی کوئی حسین لڑکی 16 سال کی مٹکتی لٹکتی جھٹکتی چلی جا رہی ہے, اس وقت دیکھو اس کی استقامت کیا ہے. اب دیکھو کہ صوفی صاحب دیکھو جو عرش پہ چڑھے ہوئے تھے, دیکھو عرش پہ رہتے ہیں یا فرش پہ اتر آتے ہیں, وہاں امتحان ہے, بازاروں میں امتحان ہے, سڑکوں پر امتحان ہے, یا جب کوئی نامحرم رشتے دار سامنے آ جائے اس وقت امتحان ہے. یہ نہیں کہ اس وقت اب جو ہے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہاتھ میں تسبیح بھی ہے سبحان اللہ بھی پڑھے جا رہے ہیں اور اس کو دیکھے بھی جا رہے ہیں. یہ استقامت اس کا مطلب ہے, یہ شخص استقامت کے مفہوم سے بے بہرا ہے, ناواقف ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے یہ ظالم ناواقف ہے. جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، وہ وقت اس سے ذلیل وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے جو وقت اللہ کی نافرمانی میں گزرے، اس سے بیکار وقت کوئی نہیں ہے، پیشاب کا خانے سے بدتر ہے وہ وقت جو اللہ کی نافرمانی میں گزرے، اور وہ وقت جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے واللہ اس سے بڑھ کر قیمتی کوئی وقت نہیں ہے۔ میرے شیخ نے سنایا حضرت سلیمان علیہ السلام 6 لاکھ کرسیاں، اتنا بڑا تخت تھا، 6 لاکھ کرسیاں، پرندہ سایہ کیے ہوئے ہوا کے دوش پر، 1 مہینے کی مسافت، صبح تشریف لے جاتے تھے کابل، شام کو ہرات، اس طرح سے ایک دن میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے۔ تو ایک امتی نے دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے، کہ دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کیسی شان سے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ کا ایک نبی، بس ان کے منہ سے نکلا سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے آل داؤد کو، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ بس فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو رکوا لیا، اس بندے کو ہواؤں کے ذریعے سے اٹھوا لیا اور پوچھا، اے بندے تو نے کیا کہا کہ اس زمین سے لے کر ایک نور آسمان تک جائے، کیا تیرے منہ سے جملہ نکلا؟ تو نے کہا حضرت میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ہاں بس آپ کی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمت عطا فرمائی اس کو دیکھ کر میرے منہ سے نکلا سبحان اللہ۔ بس وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے جو منہ سے کلمہ نکلا یہ سلیمان کے تخت سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ یعنی وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں گزرے میرے دوستو، بادشاہوں کے تخت و تاج سے افضل ہے وہ لمحہ، حالانکہ نبی تھے لیکن تخت تو دنیاوی نعمت ہے نا، لہذا وہ فرمائے کہ وہ دنیا و مافیا سے افضل ہے وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں گزرے، اور وہ لمحہ جو نافرمانی میں گزرے اس سے بدتر کوئی لمحہ نہیں ہے میرے دوستو۔ لہذا وہ استقامت کا امتحان مسجد میں نہیں ہے بلکہ سڑکوں پر ہوگا، ایئرپورٹ پر ہوگا، جہاز پر ہوگا۔ جب ایئر ہوسٹس آئے اور ایئر ہوسٹس آ کر پوچھے حاجی صاحب ٹھنڈا لوگے یا گرم، بس پھر حاجی صاحب کو دیکھو کہ کیسے کروٹیں بدل کے بولتے ہیں کہ پہلے تھوڑا گرم کر دیجئے پھر ٹھنڈے تو ہم خود ہی ہو جائیں گے۔ آپ کو دیکھ کے تو گرم ہم خود ہی ہو گئے، ٹھنڈے بھی ہو ہی جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ ہے اس وقت میں ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے کر کے کہہ دے کہ جی یہ چاہیے، جو چاہیے وہ کہہ دے، اس وقت میں امتحان ہے کہ حاجی صاحب داڑھی رکھ کے اور ٹوپی پہن کے ہاتھ میں تسبیح لے کے کتنے کس مقام پر ہیں، پتہ چلے گا کس مقام پر ہیں حضرت جناب مقدس سورت مقطع والے کس مقام پر ہے، جب کوئی نامحرم سامنے آئے تب پتہ چلتا ہے، بڑے بڑوں کی استقامت کا امتحان ہے۔ لہٰذا میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو استقامت کی مثال ایسی ہے جیسے قطب شمالی، نارتھ پول، یہ مقناطیس کا مرکز ہے، نارتھ پول قطب شمالی یہ مقناطیس کا مرکز ہے، اور ایک ہوتا ہے قطب نما جس کے سوئی کے اوپر ہلکا سا مقناطیس لگا ہوتا ہے، لہذا جب اس کی سوئی قطب شمالی شمال کی طرف اور نارتھ پول کی طرف جب اس کی سوئی رہتی ہے تو بالکل ساکن اور اطمینان سے چین سے سکون سے رہتی ہے، لیکن جیسے ہی اگر آپ اس کے قطب نما کو چھیڑ دیں سوئی ہٹتی ہے تو کیسی ہوتی ہے، اطلس ایسے سے یوں یوں ایسے نا، میرے شیخ نے یہ فرمایا، اللہ اللہ حضرت کی مثالیں ہیں، ایسے جو لہرانے لگتی ہے ایسے، اور فرمایا کہ جب تک اس قطب نما کو واپس آپ شمال کی طرف نہ کر دیں اس وقت تک وہ ساکن نہیں رہتی۔ فرمایا یہی حال استقامت کا ہے کہ جب بندے کو ایک لمحہ بھی کوئی ایسی شکل سامنے آ جائے کہ جس سے جو اس کو محسوس ہو کہ یہ ایمان کا ڈاکو آ رہا ہے، یہ مجھے میرے اللہ سے چھین لے گا، تو جیسے آتا ہے فوراً اس کا دل لرزنے لگتا ہے، اللہ کے نافرمانی کے تصور سے بھی اس کا دل لرزنے لگتا ہے۔ فرمایا کہ ویسے ایسے ہی اس کا لرزنا گویا کہ اس کو استقامت حاصل ہے، اور جو حسینوں کو دیکھ کر کہے آہا آج تو جناب کی بڑے دن بعد زیارت ہوئی، کیا کہنا ہے، کہاں تھی اتنے دن سے تو آپ کی زیارت ہی نہ ہو، یہ خوشی جو اللہ تعالیٰ کی، وہ خوشی جو اللہ کی نافرمانی کی راہوں سے ہو، واللہ اس خوشی پر بے شمار موت برستی ہے، اس خوشی پر بے شمار موت برستی ہے، اور وہ ایک ہے وہ جس کو ڈرو کہ ہائے یہ کہاں گئے، ذرا نافرمانی کا ہوا بس اس کو دل لرزنے لگا اور فوراً بھاگا کہاں، غیر اللہ سے اللہ کی طرف بھاگا، غیر اللہ سے اللہ کی طرف بھاگا اور اللہ کے پاس جا کر سکون اختیار کیا، موقع فرار کو موقع قرار نہیں بنایا بلکہ وہاں سے بھاگا اور اللہ تعالیٰ سے قرار پکڑتا ہے، گویا اس کو استقامت حاصل ہے۔ اور ایک اور مثال سے فرمایا کہ مولا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعوی مرغابی کردست سے جان، آپ کو مغرب کے بعد جانا ہے دوسرا، انشاءاللہ بس منزل کے گاڑی اسٹیشن پہ آ رہی ہے، مجھے جو ہے اسٹیشن کی بتی نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ، اسٹیشن کی بتی مجھے نظر آ رہی ہے، ویسے دوسرے گاڑی ڈرائیور کو پتہ چلتا ہے نا کہ صاحب لال بتی آگے لگی ہوئی ہے، تو لہٰذا جو مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ گاڑی اسٹیشن پہ جا رہی ہے۔ ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے۔ لہذا فرمایا کہ وہاں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعوے مرغابیے کر دست جان کہ زے طوفان بلا دارت ہوا، وہاں رومی فرماتے ہیں کہ میری جان میں مرغابی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ طوفان بلاؤں کے کتنے ہی طوفان آ جائے لیکن ہم فوراً آؤ فوا کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھتے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ بات جو ہے شیر سمجھ میں نہیں آیا، شیر سمجھنے کے لیے کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں پرندے کی جان ہو گیا، وہ آیا مولانا عجیب کے ایسی پرندوں کی باتیں فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کا شیر سمجھنے کے لیے جو ہے اللہ والوں کی عقل چاہیے۔ اب دیکھو حضرت نے فرمایا کہ میں بمبئی کے ساحل پر تھا، بمبئی کے سمندر میں لہریں 15-15 فٹ اور 20-30 فٹ اونچی آ رہی تھی، اسی میں ایک مرغابی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اب میں اس مرغابی کو دیکھ رہا تھا اور تو فرمایا کہ جیسے ہی 20 فٹ کی لہر آتی تو مرغابی لہر کے نیچے نہیں آتی، بلکہ جیسے ہی لہر آتی مرغابی اس کے اوپر اوپر رہتی، اور جب وہ لہر نیچے ہوتی تب حضرت فرمایا کہ میں نے اس کو غور سے دیکھا تو جس ڈگری پر جس مقام پر وہ اوپر اٹھی تھی 90 ڈگری زاویہ قائمہ کے ساتھ 90 ڈگری کے ساتھ اسی مقام پر نیچے اتری۔ فرمایا اب مولانا رومی کا شعر حل ہوا، یعنی گناہوں کے اور پریانی کے فحاشی کے ننگی فلموں کے گمراہ کن ایجنسیوں کے کتنے ہی جو ہے وہ لٹریچر گمراہ کرنے والے لٹریچر کا کتنا ہی طوفان آ جائے، جس کے دل کو استقامت حاصل ہوتی ہے وہ اس طوفانوں سے اوپر چلا جاتا ہے، اور جب وہ طوفان نیچے بیٹھتے ہیں پھر ایسا نہیں کہ ڈولتا ہوا پتا چلا کہ گرا تو پڑوسن کے گھر پہ جا کر گر گیا، یا جو ہے کسی اور جگہ جو ہے 5 روپے دیکھے وہاں اٹھا کر گرا، نہیں۔ فرمایا کہ وہیں 90 ڈگری زاویہ قائمہ کے ساتھ بالکل ایسے نیچے اترتا ہے، جیسے رکو سے جب انسان کھڑا ہو سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے، یہ نہیں کہ صاحب وہ ایسے کھڑا ہو تو ایسے کر کے نہ جائے، بلکہ بالکل 90 ڈگری ایسے نیچے اترے، یہ ہے زاویہ قائمہ، سمجھ رہے نا، جب سجدے میں جائے تو کیسے بالکل ایسے سیدھا اترے 90 ڈگری کے ساتھ، آگے نہ جھکے، یہ ہے زاویہ قائمہ۔ لہذا فرمائے ایسے ہی اللہ والے کتنا ہی حسینوں کا طوفان کیسا ہی ہو لیکن وہ اپنے دل کا قبلہ اللہ کی طرف رکھتے ہیں، اور جیسے ہی ایسا دیکھتے ہیں تو فوراً اپنی روحانیت کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے اس کو اڑا کر اپنے مولا سے کنیکشن لگا لیتے ہیں، اور جب وہ مولا ہٹ جاتے ہیں واپس پھر عرش سے فرش پر عین اسی حالت میں گرتے ہیں، مجال نہیں کہ کسی نامحرم رشتے دار کے اوپر جا کے گر جائیں، ایسا نہیں کہ چلو کیا چلو موقع ہے چلو جی اب کیا کریں اب دیکھ ہی لو اب یہاں پر بے پردگی ہے کیا کریں جی، شادی میں آئے ہیں رشتے دار ناراض ہو جائیں گے اگر ہم نے مکس گیدرنگ میں شرکت نہ کی، چلو اب موقع ہی ہے اپنی بیوی کو تو برقع پہنا کے اڑا دیں گے اور پھر اب دوسروں کی بیویوں کو اتاریں گے، بےہودا بے غیرت کمینے کہیں کے، اور پھر جی کیا کریں جی پھر مووی بن رہی ہے اگر ہم جائیں گے تو رشتے دار ناراض ہو جائیں گے، یہ اس شخص سے اس کی کمینے پن کا کیا کہوں بس دوستوں میں، کہ جو اللہ کی نافرمانی پر جمع بیٹھا رہے بس، یہ شخص بہت ہی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے ناواقف ہے، یہ شخص بھاگے وہاں سے، رشتے دار زمانہ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے، یعنی اگر ایک مٹھی داڑھی رکھنے سے زمانہ ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو جائے۔ ہمارے ایک دوست نے سنایا، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک افسر ہے وہ سینئر جنرل مینیجر ہے ڈائریکٹر، اور انڈیا جاتا ہے اور دوسری جگہ جاتا ہے پگڑی پہن کر آتا ہے، ایک مٹھی داڑھی ہے لیکن جہاں جاتا ہے وہ پگڑی پہن کر جاتا ہے اور اپنی اسی داڑھی کے ساتھ دندناتا ہوا جاتا ہے۔ تو میں نے پوچھا مروف صاحب وہ تو ماشاءاللہ اس کی ترقی کی راہ میں داڑھی اس کی رکاوٹ نہیں بنی، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے الحمدللہ، زیادہ کتنے فیکٹری مالکان ان کو دیکھا، اللہ تعالی ہمارے دل میں اپنی عظمتوں کا وہ جھنڈا لہرا دے کہ ہم ڈرے نہیں کسی سے، کسی سے نہیں ڈرے، داڑھی کو لے کر پورے عالم میں گھومے، شیر ہے شیر تھوڑی کسی سے ڈرتا ہے۔ لہٰذا میں نے صبح ایک تقریر کی تھی، میں نے کہا بعض لوگ جو ہے وہ بےچارے ڈرتے ہیں، بعض لوگ بیویوں سے ڈرتے ہیں، جیسے جیسے ایک مجلس تھی جہاں پہ مکس گیدرنگ تھی, یعنی عورت مرد مخلوط تھے, تو وہاں پر ایک شخص نے کہا اچھا بھائی جو اپنی بیوی سے ڈرتا ہے وہ کھڑا ہو جائے, اور جو نہیں ڈرتا اس کو 10,000 روپے انعام ملے گا. جو اپنی بیوی سے ڈرتا ہے کھڑے ہو جائے. سب کھڑے ہو گئے, ایک آدمی بیٹھا رہا. اب وہ آیا کہ اچھا صاحب مبارک ہو, یہ لیجیے 10,000 روپے آپ کا انعام, یا آپ صاحب اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے, اس کا کیا راز ہے؟ ہاں وہ میری بیوی نے کہا تھا خبردار کھڑے مت ہونا. میری بیوی نے کہا تھا خبردار کھڑے مت ہونا, اس لیے میں کھڑا نہیں ہوا. یعنی وہ ڈر کے اس مقام پر تھا جو مقام دوسروں کو حاصل نہیں تھا. تو لہٰذا اس کا مطلب ہے ابھی مخلوق کا ڈر اس کے دل میں ہے, اور ابھی مرغابی ہونے کا دعویٰ اس کے نہیں ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف فرماتے ہیں, الاستقامت, استقامت کی تعریف فرماتے ہیں, الاستقامت ان تستقیم عن الامر والنهی ولا تروغ روغان الثالث, استقامت یہ ہے کہ تو اللہ کی فرما برداری پر ڈٹا رہے, اور جس بات اللہ نے منع کیا اس پر جمع رہے, ڈٹا رہے. زمانہ اور محلے والے, رشتہ دار اور دوسرے لوگ, دفتر والے کتنے مذاق اڑائے, لیکن تو اللہ کی فرما برداری پر ڈٹا رہے, اور لومڑیوں کی طرح رائے فرار اختیار نہ کرے. لومڑیوں کی طرح رائے فرار اختیار نہ کرے کہ صاحب ہم کیا کریں, صاحب سب چھاپ ناراض ہو جائیں گے, بیوی ناراض ہو جائے گی. ہماری بیوی کو ہمارے چکنے گال بہت پسند ہے, وہ ہاتھ پھیر پر کہتی ہے کہ ظالم تو کتنا چکنا لگتا ہے, ہمارے گال تو چکنے ہیں ہی, تیرے بھی ہیں. لادا میرے دوستو, میں اللہ کے لیے اپیل کرتا ہوں, میں کوئی چندہ نہیں مانگتا. اللہ کا شکر ہے اس مسجد میں جو لوگ آتے ہیں, جب 3 برس ہو گئے میں نے آج تک چندہ سب اس لیے نہیں کہا کہ کہیں گے واہ مولوی صاحب شاید درد سے تقریر کر کے اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں. میں چندہ نہیں مانگتا, لیکن چندہ تو نہیں مانگتا, لیکن خالق چاند دیتا ہوں کہ تم چاند لے لو, اللہ حاصل کر لو. تھوڑے دن کی زندگی ہے, بشر کو رہ کے دنیا میں نہیں, زیبا غفلت, موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں, یہ کہتی ہے قضا, میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں, ذرا دھیان رہے. ایک دن میرے دوستو ہمارے پیارے ہمیں اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیں گے. پھر وہ مردہ کہے گا دبا کر قبر میں چل دیے نہ دعا نہ سلام, دبا کر قبر میں چل دیے نہ دعا نہ سلام. ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو, ابھی تو بیوی مجھ سے باتیں کر رہی تھی, ابھی تو ہم بیٹھے میاں بیوی فلم دیکھ رہے تھے, ابھی تو ہمیں جو ہے وہ کلپٹن کی میں ٹناٹن کرنا تھا, ابھی تو ہمارے یہ پروگرام تھے, اور ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا. اب بیوی بھی جو ہے پہچانتی نہیں ہے, بچے بھی قبر میں نہیں آتے. ایک بچے نے جائیداد پر قبضہ کر لیا, کسی نے راڈو کی گھڑی اتار لی, کسی نے جو ہے بینک بیلنس کو ہتھیا لیا, کوئی گاڑی کو چھپا کر لے گیا. ارے ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. لہٰذا میرے دوستو جلدی کر لیں, لومڑی نہ بنے. اور خاص طور پر میں ایک بات کہا کرتا ہوں, ادھر مسجد میں یہی کہتا ہوں, وہ بات وہ یہ کہ یہاں اکثر جو میرے مقتدی ہیں نا وہ پٹھان ہیں, اور پٹھان کہتے ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتا, ہم کو ایسا مت سمجھو, ہم مضبوط ہیں, ڈرتا نہیں ہے. تو بھائی جب پٹھان ڈرتا نہیں ہے تو کیوں ڈر والے اعمال کرتا ہے؟ شیر ہے نا شیر, تو شیر والا کام کرے, مت ڈرے کسی سے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں سجا لے. میرے دوستو بس میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا سے کیا ہو جائے. جو گم ہو دستار فضیلت, دستار محبت میں, اپنی عزتوں کو, اپنی آبروں کو, اپنی جان کو, اپنے مال کو اللہ کی محبت میں فدا کر کے تو دیکھے اللہ تعالیٰ دل کو کیا خوشیاں اور کیا بہاریں عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو استقامت نصیب فرمائے, ہمارے دل میں اپنی محبت اور عظمت ڈال دے. دعا کرو کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دیجیے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرما دیجیے, ہمارے دل کا قبلہ اپنے عرش اعظم سے لگا دیجیے کہ ہمارا ہم ہر وقت آپ کی خوشی کو مد نظر رکھیں. یا اللہ اس بچے کی طرح کہ جب دنیا والے اس کو ٹافی دکھاتے ہیں تو بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے, یا اللہ یہ جو چلتی پھرتی ٹافیاں ہیں ہم بھی جب یہ ٹافیاں ہیں تو ہمیں اللہ آپ کی طرف دیکھیں کہ آپ ان ٹافیوں سے خوش ہوتے ہیں, نہ دیکھنے سے خوش ہوتے ہیں ناراض. بس اللہ تعالیٰ ہم آپ کی ہر وقت آپ کی خوشی کو مد نظر رکھیں کہ ایک مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے، لا میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں، یہ مجھ کو بتا، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صافی سر اپنا فرما بردار بنا لیجئے، یا اللہ ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے، یا اللہ تعالیٰ ہماری ہمتوں میں ہمتیں ڈال دیجئے، صافی سر ہم کو اپنا بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، ہماری آخرت بھی بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنی خوشیوں کے آپ کے حوالے کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے دل کو خوش فرما دیجئے اور ایسی خوشی عطا فرما کہ مخلوق کی فانی خوشیوں سے ہمارے دل ہماری روح بے نیاز ہو جائے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، رزق حلال آپ کے طور پر روانی کے ساتھ عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ ہماری دینی ضروریات کو بھی پورا فرما، غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرما۔ یا اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا۔ یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، جو یا اللہ روحانی بیمار ہیں روحانی شفا بھی عطا فرما، جسمانی شفا بھی عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو صافی صد اپنا فرما بردار بنا دیجئے، ہم میں سے جس کی جو حاجات ہو، اے علیم و خبیر آپ ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں، ہماری تمام حاجات کو پورا فرما دیجئے، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الامی، برحمتک یا ارحم الراحمین۔